الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبي اكرم نور مجسم صلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخیل ترین ہے وہ شخص کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔
والذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقه ویقطعون ما امر اللہ به ان يوصل ويفسدون في الارض۔
اور وہ جو اللہ کا عہد اس کے پکے ہونے کے بعد توڑتے اور جس کے جوڑنے کو اللہ نے فرمایا اسے قطع کرتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔
اولئک لهم اللعنة ولهم سوء الدار۔
ان کا حصہ لعنت ہی ہے اور ان کا نصیبہ برا گھر۔
اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔
اللہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ اور تنگ کرتا ہے۔
وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔
اور کافر دنیا کی زندگی پر اترا گئے اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابل نہیں مگر کچھ دن برت لینا۔
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ۔
اور کافر کہتے ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے کیوں نہ اتری۔
قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ۔
تم فرماؤ بے شک اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور اپنی راہ اسے دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع لائے۔
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔
وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔
الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔
وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کو خوشی ہے اور اچھا انجام۔
كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن۔
اسی طرح ہم نے تم کو اس امت میں بھیجا جس سے پہلے امتیں ہو گزری کہ تم انہیں پڑھ کر سناؤ جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی اور وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں۔
قل هو ربی لا الہ الا ہو عليه توكلت وإليه متاب.
تم فرماؤ وہ میرا رب ہے اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میری رجوع ہے.
صدق اللہ العظیم.
اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا ذکر کرنے والا اور اپنا شکر کرنے والا بنائے. امام امت، فقیہ افخم، سراج امہ، امام اعظم ابو حنیفہ، وہ دو شعبان المعظم، یہ آپ کا یوم عرس ہے. انشاءاللہ الکریم آج ہم ذکر امام اعظم کریں گے. انشاءاللہ الکریم امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، محب صحابہ و محبان اہل بیت میں ایک اپنا اونچا مقام رکھتے ہیں. وہ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک جو استاد اور شاگرد والا تعلق ہے یہ بھی رکھتے ہیں، اور ایک ناطہ اور بھی رکھتے ہیں. اہل بیت اطہار کے ساتھ امام اعظم کا جو ایک محبت والا اور جو ایک رشتہ اور تعلق تھا، انشاءاللہ الکریم میں اس کا بھی آج ایک بیان کروں گا. اور مقام دیکھیں تو وہ بھی لاجواب ہے، وہ ذہانت دیکھیں تو وہ بھی بے مثال ہے، اور آپ کا علمی کام دیکھیں تو یہ لاجواب ہے.
وہ
اور بیان سے باہر ہے کہ آج شرق و غرب اور شمال و جنوب میں
وہ
آپ کو حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی عظمت کا دم بھرنے والے اور آپ کی خوبصورت فکر پر عمل کرنے والے وللہ الحمد جو ہے یہ نظر آئیں گے. کیا بات ہے، امام اعظم کا یہ احسان ہے امت پر کہ امت کو امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے دین اسلام پر عمل کرنے کا ایسا پیارا راستہ جو ہے وہ عطا فرمایا ہے کہ بندہ اس رستے پر جو ہے وہ چلتا جائے اور بے خطر ہو کر چلتا جائے. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے، اس کے کرم سے، اس کے فضل سے اپنی مراد، اپنے اصلی مقام جنت تک پہنچے گا انشاءاللہ الکریم. ایمان بھی سلامت ہے، عمل بھی سلامت ہے، اخلاق بھی سلامت ہے، کردار بھی سلامت ہے، اگر اس رستے پر انشاءاللہ الکریم یہ انسان چلتا چلا جائے. ذکر امام اعظم انشاءاللہ پروگرام میں رہے گا. آپ کی کالز کو اور میسیجز کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے. عمر بھائی سے آئیے، ابھی کلام سنتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جو آستاں سے تیرے سرفراز کیا نام پہ سب کچھ لٹائے بیٹھے ہیں، تمہارے نام پہ سب کچھ لٹائے بیٹھے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، بگڑے ہوئے بنتے ہیں۔ محشر تو بلوا کے غلاموں کو وہ شافع محشر تو بلوا کے غلاموں کو دیتے ہیں شفاعت کا بلوا کے بقی آقا حسنین کے صدقے میں بلوا کے بقی آقا حسنین کے صدقے میں عیدی میں عطا کر دو شفقت سے پلاتے ہیں وہ اپنے غلاموں کو شفقت سے پلاتے ہیں بھر بھر کے مئے الفت بھر بھر کے مئے الفت
اللہ تبارک تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار، دربار فیض بار کی بعد حاضری بھی اللہ نصیب فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی عطا فرمائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے آج کے پروگرام کا عنوان ہے، اور امیر السنت نے امام اعظم کی شان میں ایک شعر لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بے مثال آپ کا ہے فتویٰ، تو بے مثال آپ کا ہے تقویٰ، ہے علم و تقویٰ کے آپ سنگم امام اعظم ابو حنیفہ۔ اب اس شعر کے جو ہے وہ تحت میں حضرت امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہوئی بات جو آپ رسالہ کشیریہ میں ذکر فرمائی ہے، صفحہ نمبر اس کا 111 ہے، اور یہ میرے پاس، میں نے اس کو یہ ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے یہاں پر۔ فرماتے ہیں امام کشیری، ان ابا حنیفہ تھا، بے شک امام اعظم ابو حنیفہ، کانا لا یجلسو فی ظل شجرتی غریم ہی،
اللہ اکبر،
یعنی جس سے امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرض کی واپسی کرنی ہوتی تھی، یعنی جسے آپ نے قرض دیا ہوتا تھا، اس شخص کے درخت کے سائے کے نیچے بھی آپ نہیں بیٹھتے تھے، یعنی جسے آپ نے قرض دیا ہے، مقروض بندہ جو ہے آپ کا، اس کا جو درخت ہوتا تھا اس کے سائے کے نیچے بھی آپ نہیں بیٹھتے تھے۔ کیوں نہیں بیٹھتے تھے؟ اللہ اکبر۔ ویقول، اور فرماتے تھے، فی الخبری حدیث شریف میں ہے کہ ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے تو یہ نفع کیا ہے؟ یہ ربا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے، ایک معمولی سی بات ہے اور اس پر بھی آپ کا جو ہے وہ تقویٰ کیسا شاندار ہے، بے مثال ہے، کہ اگر کوئی ہمارا مقروض ہے تو ہم اس سے کسی طرح کا کوئی نفع جو ہے وہ نہ اٹھائیں۔ یہ آپ کا کیا ہے؟ خالص آپ کا تقویٰ ہے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ تو شخصیت ہو اس عصب انسان کی،
وہ
امام اعظم کا زندگی کا یہ پہلو اور امیر سنت کا شعر یہ بتا رہا ہے کہ زندگی انسان کی ہو تو ایسی ہی ہو کہ اس میں علم بھی ہو اور اس میں تقویٰ بھی ساتھ ساتھ ہو۔ کیا فرمائیے گا؟
قرآن پاک میں ذکر کیا گیا نا کہ بے شک بندوں میں سے اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔
واہ۔
تو اب اس میں کہ علماء کو چونکہ معرفت زیادہ ہوتی ہے، پہچان زیادہ ہوتی ہے، اور یہ تو وہ ہیں کہ جو علماء کے بھی سردار ہیں،
اللہ اکبر،
فقہاء کے سردار ہیں،
سبحان اللہ۔
حدیث پاک میں ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے
جی
اس کو دین کی فقاہت سمجھ عطا فرما دے،
سبحان اللہ۔
تو ہم امام اعظم اور اپنے آپ کو دیکھیں نا
جی،
تو اس کے درمیان 7 درجات ہیں بڑے بڑے،
اللہ اکبر،
اور ایک درجہ ایسا ہے کہ وہ آسان، جیسے ہمارے گریڈنگ ہوتی ہے نا
جی،
ویسی گریڈنگ نہیں ہے۔
صحیح۔
عوام کے بعد مفتی ناقل جو آج کل فتویٰ دیتے ہیں ان کا درجہ ہے۔
صحیح۔
وہ مفتی ناقل، جو ہم مفتی صاحب ہی پکارتے ہیں عام طور پہ
جی،
ان کی کتنی شان ہوتی ہے
جی۔
اب آپ اس سے 6 پلس کر لیں۔
صحیح۔
اس کے اوپر امام اعظم ہیں جن کو مجتہد مطلق کہا جاتا ہے،
اللہ اکبر۔
اب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن پاک سے، احادیث مبارکہ سے مسائل کو اخذ کر کے ان کو مرتب کرتے ہیں، ایک یعنی کہ ہمیں ایک عمل کی صورت دیتے ہیں کہ اس پر عمل کر لو
جی۔
وہ کیسے عالم ہوں گے، کیسے فقیہ ہوں گے، اور ان کو کیسی معرفت ہوگی رب تعالیٰ کی؟
واہ واہ۔
تو یہ معرفت جو ہے نا
جی،
یہ انسان کو ڈراتی بھی ہے اور مسکرانے پر مجبور بھی کرتی ہے، مسکراہٹ بھی عطا کرتی ہے۔
صحیح۔
اب جب ان کو پتا ہے کہ سود کی نحوست کیا ہے، سود کا انجام کیا ہے، تو پھر اس کے شائبے جس میں سمجھ لیں کہ 0.0001 کا بھی چانس ہوتا تھا نا، اس سے یہ بچا کر۔
اللہ اکبر۔
درخت کا سایہ لینا، جیسے عام طور پہ کسی سے قرض وصول کرنے گئے، اب گھر اس نے بٹھایا بیٹھے، لیکن آپ کا یہ تقویٰ تھا، آپ کا یہ بچنا تھا سود کے تھوڑے سے بھی چانس سے، جیسے شائبہ کہتے ہیں نا ہم
جی،
اس کا مطلب چانس سے، کہیں ایسا نہ ہو اس کے درخت کا سایہ لینا میرے حق میں سود نہ بن جائے۔
اوئے
اوئے، یہ تھے امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ بھی ہیں
جی،
ان کا کردار بھی اعظم ہے۔
کیا بات،
ان کا تقویٰ، ان کی پرہیزگاری، ان کا خیر خواہی کا جذبہ، یہ سب ایکسٹرا آرڈینری تھا، غیر معمولی جسے کہتے ہیں نا۔
وہ حضرات غور فرمائیں کہ جو سود لینے میں کسی طرح کی کوئی پسو پیش نہیں کرتے، اور سود کو کاروبار کے طور پر جو ہے وہ لین دین کر رہے ہیں، یا یوں بھی جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں، دیکھیے بات یہ ہے، مکھی بندہ چاہے جان بوجھ کر کھائے، چاہے اس کو کسی شے میں لپیٹ کے کھائے، رہنی تو مکھی ہی ہے، یہ تو سیدھی سی بات ہے، صحیح ہے نا۔ یہ میں نے اس کی، یہ جان بوجھ کر میں نے مکھی کا یہ ذکر کیا یہاں پر۔ اور سود جو ہے نا، سود، سود کھانا، یہ تو مکھی کھانے سے ہزار کے لاکھ درجے برا ہے،
انگارے کھانے کے برابر
جی،
آ کے گویا کہ انگارے کھا رہے
جی، بالکل۔ یہ یہاں پر جو ہے وہ غور کر لیں، کسی بھی طرح سے سود لے رہے ہیں، کوئی بے سہارا بن گیا، بے سہارا ہوں اب کیا کروں، بے سہارا ہوں اب، میرے پاس یہ چار جو ہے لاکھ روپیہ ہی ہے، تو چلو اس کو سود کی مد میں جو ہے وہ دے دو۔ اور بڑی عجیب بات ہے عدنان بھائی، گزشتہ کچھ دنوں سے یوں اس طرح کے جو ہے وہ باتیں مجھے سننے کو مل رہی ہیں کہ سود جو ہے نا وہ لینا ہے، اور اس کو کیا ہے، بس کوئی نام جسے یوں بولے یہ دینا ہے،
لیبل چینج کر،
لیبل بس چینج کرنا ہے، ایپ بیچ میں کیا ہے، بس سود ہی ہے۔ یہ بھی ایک نظام جو ہے وہ اللہ رحم فرمائے جو ہے وہ چل رہا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر جو حلال کمائی سے دن نہیں پھرے نا، تو حرام سے بھی کوئی پھرنے 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 تو نہیں ہے، گھوم ضرور جانے ہیں، گردش میں ضرور آ جائیں گے،
بالکل
ہے نا، آپ کے ستارے کیا ہیں، گردش میں ہے۔ تو یہ حرام جو آ رہا ہے یا سود جو آ رہا ہے، یہ گردش کو اپنے آگے آگے لا رہا ہے، اپنے ساتھ ساتھ بھی نہیں لا رہا، گردش کیا ہے وہ آگے آ رہی ہے، اور سود سمجھ لو اس کے پیچھے پیچھے جو ہے نا وہ سود بھی آ ہی رہا ہے ساتھ میں۔ یہ اس کی شناعت کو اور اس کی بدبختی کو بیان کرنے کے لیے میں یہ ساری جو ہے وہ عرض معروض جو ہے وہ کر رہا ہوں۔ تو یہ ذہن بنا کر کے رکھے کہ ہم نے سود جو ہے وہ یہ نہیں لینا۔ عدنان بھائی
جی بالکل، واقعی یہ تو وہ چیز ہے کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت جو ہے یوں کہہ لیں ڈرایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بچنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے
جی۔
حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان، اور پھر بعد میں جیسے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بلکہ دیوار کے سائے میں بھی آپ جو ہے وہ کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے، حالانکہ یہ آپ دیکھیں، یہ ہے زہد اور تقویٰ کی اعلیٰ ترین مثال
جی،
کہ وہ چیز جس کے بارے میں گمان ہے کہ یہ اس کا بدل نہ بن جائے، اس کا نفع نہ بن جائے، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس سے بھی دور ہٹ جایا کرتے تھے۔ اور یہ اللہ والوں کا مبارک انداز رہا ہے۔ یہ تو مدنی چینل کے ناظرین، سود تو حرام قطعی ہے
جی،
یعنی جس کو اللہ رسول نے حرام قرار دیا، جس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں
جی،
کوئی آپشن والی بات ہی نہیں ہے کہ یار شاید اس میں یوں ہو، ایسی کوئی بات نہیں، سود حرام قطعی ہے۔ سیدنا امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر اور جو اس طرح کے بڑے بڑے اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء گزرے ہیں، وہ تو جس چیز کے اندر شبہ پیدا ہو جاتا تھا حلال اور حرام کا، حرام ہونا تو دور کی بات، شبہ بھی پیدا ہو جایا کرتا تھا نا، مشتبہ چیزیں جو ہوتی تھی، جیسے سیدنا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے کہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ انجانے میں بغیر جو ہے معلومات کے حلق تک پہنچ گئی، لیکن جیسے ہی پتہ چلا تو فوراً اس کو اپنے جسم کا حصہ بنانے کے بجائے آپ نے اس کو اگل دیا، نکال دیا۔ یہ ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکرام کا مبارک انداز ہے۔ تو سود واقعی زمانے کے اندر سود کے ڈسے ہوئے بے شمار لوگ آپ کو ملیں گے جو آپ کو کہہ رہے ہوں گے خدا کے لیے ادھر مت جانا۔ بات یہ، یہ تو عام لوگ ہیں جو یوں کہہ لیں کہ نقصان اور اپنا سب کچھ برباد کر کے پھر بھی ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی مت کرنا یہ کام، اس سے ایک سٹیپ آگے آپ دیکھیں، یہ تو وہ حکم ہے جس کو جس پر عمل کرنے کا اللہ رسول نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا، ہمیں تو وہیں اسی پر عمل کر لینا چاہیے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، سود لینے والا شخص وہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان جنگ فرماتا ہے۔
اللہ،
اب آپ اس کی شناعت کو، اس کی بدبختی کو، اس کے برا ہونے کو، اتنی ہی بات کافی ہے کہ جس بندے کے ساتھ، اور پھر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک فرمانے والا ہو، برباد کرنے والا ہو، اسے کوئی پروان نہیں چڑھا سکتا، یہ یاد رکھیں۔ اور سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ و برباد فرمانے والا ہے، اس لیے یہ ظاہری وقت کے یا تھوڑی سی دیر کے، یوں کہہ لیں کہ وہ کانوں کو خوش کرنا ہے یا اپنے آپ کو ایک جھوٹی ملمہ سازی کہ نہیں جی نہیں میرے دن پھر جائیں گے، یہ ہو جائے گا، ایک دفعہ رقم ہاتھ میں آ گئی، لیکن اس کے بعد ایک دفعہ آئی ہے اب جاتی ہی رہے گی۔ یہ حساب کتاب ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے لوگ کاروباری جو اس کام میں پڑا ہے، لیکن بعض ایسے بھی دیکھیں سلمان بھائی کہ جو یوں کہہ لیں کہ سود کے نام سے جنہیں نفرت ہوتی ہے، کاروبار کرنے والے نہیں بھائی، سود نہیں، سود نہیں، تو اور ایسے لوگ کامیاب بھی رہتے ہیں۔ یاد رکھیے اپنے آپ کو بچائیں، سود وہ حرام کام ہے کہ جس کی بدبختی، جس کا گناہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بیان کیا، اللہ بندہ کانپ جائے، کانپ جائے، تھر تھر کانپے کہ اتنا برا کام ہے، اور اتنے برے کام سے تشبیہ دی نبی پاک علیہ السلام نے کہ بندہ مومن اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی اپنی والدہ کے ساتھ برا گندا کام کرے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک بار نہیں 36 بار کا ارشاد فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کرنے والا بندہ ہے، ایسا ہے، ایسا گناہ ہے اس بندے پر، سود لینے والے پر، جیسا یہ کام کرنے والے پر گناہ ہے۔ اور بندہ مومن لرز جائے، تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جب اس برے کام سے ایسی نفرت ہے تو جو اس سے کئی درجے بڑھ کر ہے اس سے کتنی نفرت ہونی چاہیے۔
درست فرمایا، بڑی پیاری بات کی عدنان بھی، توجہ بڑے اچھے انداز میں دلائی۔ اور یاد رکھیے کہ بڑی واضح سی بات ہے کہ اگر جو ہے وہ سود پر کھاد لے کر کے جو ہے زمین میں ڈال رہے ہیں، اس میں سے کیا برکت والا اناج نکلے گا یا نہیں نکلے گا، اس کا فیصلہ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ یہ کوئی لمبی چوڑی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ سود کے جو ہے وہ پیسے سے لیے ہوئے، سود کے پیسے سے جو ہے وہ اگر کاروبار اپنا شروع کر رہا ہے تو یہ حرام پیسے کے ساتھ کاروبار جو ہے وہ شروع کر رہا ہے، یہ کتنا پھلے گا، پھولے گا، کتنا پروان چڑھے گا، اور کتنے نفع لے کر آئے گا، اور کتنی جو ہے وہ خیر لے کر آئے گا، یا کیا بنائے گا، اس پہ زیادہ تبصرے کی حاجت بہرحال یہ نہیں ہے۔ اور بھی آپ اس کو جو ہے وہ سود کو چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ جوڑتے جائیں تو بہرحال واضح سی اور صاف سی اور سیدھی سی اور جو آسان ترین بات ہے وہ یہی ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت ہمیں تقویٰ کا پیغام دے رہی ہے۔ سود پھر یہ حرام قطعی گناہ ہے نا، حرام قطعی گناہ ہے۔ سود کو حلال سمجھنے والا اسلام کی حد سے باہر نکل جائے گا، ایسا بڑا کبیرہ، اکبر القبائر جو ہے یہ، آپ اس کو کہیں سود کو کیا کہیں۔ بہرحال آسان بات جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم نے بالکل کبھی بھی زندگی میں یہ سودی معاملات کی طرف جب نہیں جانا، تقوی کو، پرہیزگاری کو جو ہے وہ اپنانا ہے، اور اللہ کریم سے ڈرتے رہنا ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔
جی،
یہ بزرگوں کی سیرت ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کو بھی اگنور نہیں کرنا۔
اب یہ سود آخری یہ لیتے کیوں ہیں؟ مختصر میں تھوڑا سا دو قسمیں اس کی کروں گا۔ ایک تو وہ ہے کہ جن کے ذہن میں عیش و عشرت کی منزل ہوتی ہے کہ ہم سود لے کے تو اپنا عیش و عشرت کا اور آسائش زندگی حاصل کر لیں گے،
جی،
اور دوسرا لیتے ہیں اس کو مجبوری کے نام پہ کہ ہم بلو دی بیلٹ زندگی گزار رہے ہیں، تو ہماری زندگی بہت مشکل ہو چکی ہے، تو اب کچھ چارہ نہیں ہے، تو ہم یہ سود معاذ اللہ لے کر اپنی زندگی کو تھوڑا سا امپروو کریں گے تاکہ ہم بھی کچھ سکھی ہو کے کھا سکے۔ نہ اس کو منزل ملتی، نہ اس کو منزل ملتی،
ایسی بات۔
اگر آسائشیں بظاہر آ بھی گئیں تو یہ جو بستر نرم گرم یہ نظر آتے ہیں نا، یہ سانپوں کے بستر،
ہائے ہائے،
اس کے اندر بچھو چھپے ہوئے ہیں، اس کے اندر سانپ چھپے ہوئے جو آپ کو نظر نہیں آ رہے، لیکن آپ کو کوئی بتا دے کہ آپ کا یہ جو فوم کا گدا ہے اس کے اندر سانپ بھرے ہوئے ہیں، کیا اس پہ کوئی بیٹھنا یا لیٹنا یا اس پہ چڑھنا کوئی پسند کرے گا؟
گھر پہ رکھنا پسند نہیں کریں گے سر،
بالکل۔ جب یہ تصور بندہ باندھ لیں کہ یہ جتنی آسائشیں ہیں یہ سانپ اور بچھو کی مانند ہیں, مجھے دکھائی نہیں دے رہے کہ بھلے بظاہر میری زندگی کو بڑا آسائشوں والا بنا رہے ہیں, یہ حقیقتا سانپ ہیں جو آپ کو دکھائی نہیں دے رہی ہے. دنیا میں بھی ڈسیں گے اور آخرت میں بھی ڈسیں گے. سود کے مارے ہوئوں کی داستانیں سنی نہیں جاتی, ایسی دردناک ہوتی ہیں نا. وہ کہتے ہیں کہ بھر بھر کے سود تھک گئے, اصل وہیں کھڑا ہے, کیسے برکت ہوگی. اور دوسرا وہ جو مجبوری کے عالم میں لیتے ہیں اپنے قوم میں, ابھی تو آپ تنگ ہیں, آپ کو کھانا کم مل رہا ہے, آپ کو پیٹ بھر کے نہیں مل رہی, پرابلمز ہیں زندگی کی وہ حل نہیں ہو رہی, تو یہ لینے کے بعد آپ تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے.
جی
مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. بات یہ کہ سود لینے کے بعد بھی آپ کی زندگی اجیرن کی اجیرن, ویران کی ویران ہی رہے اور سود خور جان کو آ جائے, پھر آپ کیا کریں. ابھی سکون تو ہے,
ہاں جی
آدھی روٹی کھا لیں,
ہاں جی,
لیکن پیٹ میں برکت والی حلال روٹی جا تو رہی ہے.
ایسی بات.
تو حرام کے یعنی گھی کے نوالے بھی آپ کے جسم میں طاقت نہیں دے سکتے, چٹنی سے حلال کی روٹی کھا لیں آپ, یہ آپ کے جسم کو طاقت دے.
کیا بات ہے سر.
یہ اعتبار, یہ اعتقاد, یہ ذہن ہوگا تب سود سے بچ سکے.
جی
واہ,
ایسی مثالیں تو ارد گرد پائی جاتی ہیں.
جی
بات یہ کہ بندہ اس سے عبرت بھی تو حاصل کرے, سبق بھی تو سیکھے.
جی
یہ بھی سبق سیکھنے کو مل رہا ہے, اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی تو کیا ہے نا.
درست فرمایا.
اصل تو وہ ہے.
جی بالکل.
یہ تو ہماری یعنی کہ ہمیں ڈرانے کے لیے ہے کہ عبرت حاصل کرنے کے لیے کہ تم بچ جاؤ ورنہ تمہارا بھی یہ انجام
ہو جائے گا. اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے. اور جو چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ نہیں کرے گا نا, بس پھر وہ بڑی آگ اس کو لگنی ہے, پھر آگے آگے یہی حساب لگا. شارٹ سرکٹ ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ شارٹ سرکٹ سے کوئی آگ کے بھبکے, آپ کی آگ کی لپٹیں نہیں اٹھتی, چنگاریاں نکلتی.
جی
اور وہی چنگاری اتنی بڑی آگ بنتی ہے, اس پہ تبصرے کی حاجت نہیں ہے. لہذا یہ جو بزرگان دین کا جو انداز ہے, جو صوفیاء کا جو انداز ہے, جو علماء کا جو انداز ہے, اولیاء کا جو انداز ہے, یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی پرواہ کرتے ہیں, تو یہ انداز ہم بھی اپنی زندگی میں لے کر کے آئیں. ہم چونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے, اس لیے ہم کیا کرتے ہیں, ہم بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں.
اللہ
چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ کریں گے تو انشاءاللہ ان سے بچیں گے تو بڑے گناہوں سے بچنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عقل سلیم جو ہے وہ عطا فرمائے. اور بڑا گھاٹے کا سودا ہے یہ جو بولے او جی یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جی, یہ تو یہ ہے, یہ کیا آپ بات کر رہے ہیں, تو چھوٹی سی معمولی سی بات ہے. چرب زبانی یاد رکھیں حقیقت کو نہیں چھپا سکتی, یہ سمجھنے کی بات. خالد بھائی
بالکل,
آج کل چرب زبان آدمی جو ہوتا ہے نا, جس کی زبان بڑی پٹاک پٹاک چل رہی ہے, وہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ چرب زبانیں جو ہے یہ حقیقت کو نہیں چھپا سکتی, اور نہ ہی یہ تباہی کے نتیجے کو تبدیل کر سکتی ہے.
بالکل
وقتی طور پر کچھ ہے, کچھ ٹائم نکل جائے, لیکن جو سر پر کھڑا ہے اس نے تو پھر آنا ہی آنا ہے. آگے کیا فرمائیے
سلمان بھائی, ایسا ہوتا ہے آپ دیکھیں یہ خبریں گردش کرتی رہتی ہیں, آئے روز سننے کو ملتی ہیں, ٹورسٹ کہیں گئے اور وہاں جا کے جو چیزیں انہوں نے استعمال کرنی تھی استعمال کی, پھر ایسے ہی پھینک پھاک کر آ گئے. پھر کیا ہوا جناب, ان چیزوں میں کوئی شعلہ بھڑکا
جی
اور آگ لگ گئی.
جی
خبر یہ آتی ہے کہ جنگل میں لگی ہوئی آگ پر ایک ہفتے یا کئی ہفتوں سے قابو نہیں پایا جا سکا.
جی
اس کے پیچھے جب ریزن ڈھونڈا جاتا ہے نا کہ لگی کیسے تھی آگ,
جی
تو یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کیمپنگ کی تھی تو اپنی جناب جہاں آگ لگائی تھی وہ جلا چھوڑ گئے, کسی نے سگریٹ پی تھی تو وہاں ایسے ہی پھینک دی تھی. وہ چھوٹی سی بات تھی جس کو ہفتوں گزر گئے اور جنگل کی آگ پر قابو نہیں پایا گیا. سود کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ چھوٹے سے کام میں پڑا اور پھر چلتا چلا گیا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شاید پرکھوں نے لی تھی اور پھر نسلیں اس کا جائزہ بھگت رہی ہوتی ہیں اور اس کا جرمانہ ادا کر رہی ہوتی ہیں. قرآن کریم نے اس کو بیان کیا, بعض اعمال انسان کے ایسے ہوتے ہیں جو انسان اپنی بالکل سمجھداری سے کر رہا ہوتا ہے, جس طرح استاد صاحب بھی ارشاد فرما رہے تھے کہ اگلا جس نے سود لے کر تباہ ہو گیا وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے سود لیا تھا میں تباہ ہو گیا, تو ہمارا ذہن کیا ہوتا ہے جو سود لینے کے لیے تیار ہوتا ہے پر تول رہا ہوتا ہے, اس کا ذہن یہ بنا ہوتا ہے پلاننگ نہیں تھی نا صحیح سے ادا کرنے کی, پلاننگ نہیں کر پائے تھے. ہماری پلاننگ ہے, ہمارے پاس ایسا آئیڈیا ہے ہم یوں کر دیں گے, یہاں سے پورا کر دیں گے, अव्वलन तो चाहे आपके पास प्लानिंग है या नहीं है, आप ये देखें कि रब ने इससे मना किया है तो मान जाएं। बहरहाल अगर आपके पास प्लानिंग है, देखें रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने पिछली कौमों का तज़किरा इरशाद फरमाया कुरान में, वआदं वसमूदा वकद तबय्यन लकुम मिन मसाकिनिहिम, कौम आद कौम समूद इनके जो रिहाइश गाहें थी वो लोगों के लिए जाहिर कर दी गई। हुआ क्या कि शैतान ने इनको इनका बुरा अमल अच्छा करके दिखाया, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, इनका बुरा अमल इनके मुजय्यन करके दिखा दिया, فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ, और राहे हक से इन्हें रोक लिया, हालांकि वो थे कौन लोग, कुरान ने फरमाया وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ, थे वो समझदार लोग, लेकिन जब शैतान ने ऐसी चाल चली ना तो इस चाल की जद में आ गए, नतीजतन क्या हुआ, अल्लाह तबारक व तआला के अजाब को दावत दे बैठे और हलाकत और बर्बादी उनका मुकद्दर बन गई। जबकि बंदा जब छोटी छोटी चीजों से, छोटे छोटे गुनाहों से, या वो चीजें जिनको हम कहते हैं कि इसको तकवे में शामिल किया जाएगा, अगर ना करते तो गुनाह नहीं था, लेकिन बंदा वो नेक आमाल छोटे छोटे इख्तियार करता है और छोटी छोटी बुराइयां छोड़ देता है, नतीजा क्या होता है, इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह रास्ते से गुजर रहे हैं और चलते चलते राह में कीचड़ आपके जूतों में लग जाता है। अब कीचड़ को साफ करना है, जो दूर करना है जूतों से, तो अब क्या करते हैं, उसकी सफाई के लिए किसी दीवार का सहारा लेते हैं, या सफाई के दौरान कुछ ऐसा होता है कि वो कीचड़ जो जिससे आपने अपना कर्ज वापस लेना था, जो आपका मकरूज था, उसकी दीवार पर लग जाता है। अब बड़े परेशान हैं कि क्या करूं, इसकी दीवार तो मैंने कीचड़ से आलूदा कर दी। उसके दरवाजे पर दस्तक देते हैं, वो मुसलमान नहीं गैर मुस्लिम है, घर से बाहर आता है और वो अपने एक्सक्यूज पेश करने लगता है कि हजरत मुझे वाकई आपका कर्जा देना था, आप यहाँ आ गए, मैं कैसे अदा करूंगा वगैरह वगैरह। वो इसमें है कि मैं कर्जा कैसे अदा करूंगा, और इमाम आजम रहमतुल्लाहि तआला अलैह इस मसले पर हैं कि अगर ये जो कीचड़ तुम्हारी दीवार पर लग गई है, मैं इसको उखाड़ता हूँ तो दीवार जिस हालत में है उससे भी खराब हो जाएगी, अब मैं इसको कैसे दूर करूँ। इमाम आजम रहमतुल्लाहि तआला अलैह उसकी बात को रोक कर अपना मुद्दा पेश करते हैं कि ये मेरा आपका कसूर मुझसे हो गया है, मुझे बताइए कि इसको कैसे साफ किया जाएगा। वो बंदा जो गैर मुस्लिम था, इमाम आजम रहमतुल्लाहि तआला अलैह का ये तर्ज अमल देखकर वो कहता है हुजूर इसको तो बाद में साफ कीजिएगा, मेरे दिल की गंदगी को साफ करके मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर लीजिए। इमाम आजम रहमतुल्लाहि तआला अलैह का ये तकवा फौरन उसके इस्लाम कबूल करने का सबब बन जाता है। छोटा सा अमल है जिससे शायद हम ऐसे ही छोड़ रहे होते हैं, बल्कि हम अपने शहर की दीवारों पर एक नजर दौड़ा लें तो कैसी काली और पीली की हुई है दीवारें, के अल अमान वल हफीज, जिसकी जो मर्जी आता है वो लिख के चला जाता है, जिस टाइप का चाहता है वो बैनर टांग के चला जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है, और जिसने अपनी दुकान पर अपने मकान पर खर्चा किया हो, उसको रंगो रोगन उसको जेबो जीनत दी हो, उसकी जब ये सारी चीजें पामाल की जाती हैं उसके दिल पर जो कलक होता है शायद वो बयान नहीं कर सकता। लेकिन आप ये देखें कि इमाम आजम रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कसदन नहीं किया
जी,
हो गया, और फिर उसकी माफी मांगने के लिए जब आप आगे बढ़े तो इस एक जिसको बजाहिर छोटा सा कहा जाए, इस छोटे से नेक अमल की कितनी बड़ी बरकत जाहिर हुई कि गैर मुस्लिम कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए।
वाह जी वाह।
ये छोटी छोटी अखलाकियात की बातें हम अपने अंदर शामिल करते चले जाएं और छोटी छोटी बुराइयां जिन्हें हम छोटा समझते हैं उन्हें छोड़ते चले जाएं, आप देखें जिंदगी में सुकून भी नसीब होगा, अल्लाह तबारक व तआला की मार्फत भी नसीब होगी, और याद खुदा में जो हम ये बात कर रहे होते हैं कि दिल नहीं लग पा रहा है नेक कामों में, वो दिल लगना भी शुरू हो जाएगा
इंशाअल्लाह। ने जी क्या खूब शेर लिखा है, आप फरमाते हैं
अता हो खौफे खुदा खुदारा दो उल्फते मुस्तफा खुदारा, अता हो खौफे खुदा खुदारा दो उल्फते मुस्तफा खुदारा, करूं अमल सुन्नतों पे हर दम इमाम आजम अबू हनीफा।
अल्लाह हमारे हाल पे रहमत फरमाए और हमें इमाम आजम का फैजान नसीब फरमाए, तकवा अता फरमाए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी का ये दीनी माहौल, ये प्यारा मदनी माहौल हमें जो है ये इसी तकवा इसी परहेजगारी की तरफ جو ہے وہ لا رہا ہے، اور ہمارے اعمال، ہمارے کردار، ہمارے اخلاق، ہمارے طریقہ کار کو اچھا اور خوبصورت بنانے کے لیے ہمیں مواقع فراہم کر رہا ہے. تو ہم اس دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی، امام اعظم کا فیضان ملے گا اور بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. عدنان بھی آپ کچھ فرما رہے تھے.
جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، یہ جو لوگ سود کی ادائیگی کے لیے پلاننگ کرتے ہیں نا کہ ہماری بڑی اچھی پلاننگ ہے، تو بات یہ ہے یہ پلاننگ کر کس لیے رہے ہیں؟ ایک اس کام کے لیے جس سے اللہ رسول نے منع کیا ہے. ایسی ہی ایک پلاننگ نا ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے والوں نے بھی کی تھی، اور اپنے زوم میں انہوں نے بڑی اچھی پلاننگ کی تھی کہ جی ہم تو مچھلیاں پکڑ لیں گے، بڑی اچھی آتی ہیں، اور ہم سے ہیلے بہانے کیے نا جی. لیکن کیے کس کے لیے؟ پلاننگ کی اس کام کے لیے جس سے اللہ تبارک نے منع کیا تھا. تو وہ پلاننگ ساری کی ساری دھری رہ گئی، اور سارے کے سارے بندر اور خنزیر بنا دیے گئے. تو ایسے ہی ہمیں جو ہے وہ اس انداز میں جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم بڑے سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، اور ذہن میں یہ ہو کہ جی ہم پلاننگ کر کے ادا کر دیں گے. آپ پلاننگ اس کام کے لیے کر رہے ہیں جس سے اللہ رسول نے منع کیا ہے. تو جیسے پہلی امتیں نمونہ عبرت بنا دی گئیں، ڈر جانا چاہیے بندے کو کہ کہیں لوگ میری مثالیں نہ دے رہے ہوں. وہ سود سے پلاننگ کرنے والا، وہ دیکھو اس کا حشر کیا ہوا اور اس کے اندر نام آپ کا پیش کیا جا رہا ہو. اس لیے ایسے غلط کام کے لیے پلاننگ بھی نہیں کرنی چاہیے، سوچنا بھی نہیں چاہیے، پلاننگ تو دور کی بات.
یہاں ایک اور بات ہے استاد صاحب، کہ جب اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، اللہ کریم نے صلاحیت عطا فرمائی ہے، مہربانی فرمائی ہے، آپ کا دماغ جو ہے وہ پلاننگ بنا رہا ہے، ایک سب کچھ کر رہا ہے، تو یہ آپ نے سود بھرنے کی پلاننگ ضرور بنانی ہے بھیا، کسی جائز کام کی پلاننگ بنا لیں گا.
ہاں
جب ذہن چل رہا ہے اور وہ کام کر رہا ہے، اللہ نے صلاحیت عطا فرمائی ہے، تو یہ اس صلاحیت کو جس رب نے دی ہے، یہ حرام کام کی بجائے کسی حلال میں اس کو لگا لیں، اور حلال میں لگانے سے بھی کام کیا ہو جائے گا؟
ہو جائے گا
اور بہت اچھا ہو جائے گا.
بالکل،
یہ بھی ساتھ میں بات ہے. کیا ہے؟ بہت اچھا ہو جائے گا. یاد رکھیے، گاڑی ہے، ٹرین ہے، جہاز ہے، ایک دم سے اپنی انتہائی رفتار کو نہیں پہنچتا. گنتی زیرو سے ہی شروع ہوتی ہے. زیرو کے بعد کیا آتا ہے؟
زیرو سے چلتا ہے جی.
ایک جی
میٹر زیرو سے ہی چلتا ہے.
میٹر زیرو سے ہی چلتا ہے. سپیڈ بھی زیرو سے ہی بڑھنا شروع ہوتی ہے نا.
بالکل ایسا ہے،
اور وہ بھی گریجولی بڑھتی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک کے بعد اب 100 کلومیٹر پر گھنٹہ کی رفتار پہ، اگلے سیکنڈ میں 100 کلومیٹر پر گھنٹہ کی رفتار پر پہنچ گیا. ایسا نہیں، چیزیں گریجولی آگے بڑھتی ہیں. تو انشاءاللہ یہ پلاننگ اللہ نے جو دی ہے آپ کے، ایک صلاحیت اللہ نے دی ہے آپ کو کرنے کی، تو اس کو اچھے کام کے اندر، جائز اور حلال کے اندر لگائیں گے تو خیر پائیں گے انشاءاللہ.
سلمان بھائی ایک بات اس میں مزید کلیئر فرما دیں، کیا اب بھی ہفتے کو مچھلی پکڑنا جائز ہے یا نہیں؟
نہیں اب تو جائز ہے، وہ تو ان کے لیے ممنوع تھا.
اصل میں کسی چالاکی
جی،
ذہانت اور چالاکی کا فرق سمجھنا ہو تو ان کے واقعے کو سن لیں کہ وہ کس طرح سے مطلب چالاکی کیا تھا. اگر آپ ہی تھوڑا ڈال دیں،
اللہ
کیا چالاکی کی تھی.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے انہیں منع فرمایا کہ مچھلیاں جو ہے وہ نہیں پکڑنی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ جی ایک تو یہ ہے کہ سمندر سے آپ پکڑ لیں مچھلیاں.
ہاں جی،
تو یہ کام تو نہیں کرتے کہ جی ہفتے کے دن جو ہے نا وہ سمندر سے نہیں پکڑتے، بلکہ کیا کرتے، چھوٹے چھوٹے تالاب اور نالیوں کے ذریعے پانی جو ہے ان تالابوں تک لے آتے. وہ کر ہوتا کیا تھا، چونکہ ملے ہوئے تھے مچھلیاں آتی، یہ ہفتے والے دن کیا کرتے، اس کو کھول دیا کرتے تھے، اور رستہ پانی آنے کا اور مچھلیاں آنے کا وہ اس مخصوص جگہ تک آ جاتا تھا جہاں سے انہیں نکالنا آسان ہوا کرتا تھا. لیکن یہ ایسی جگہ تھی، یہ چھوٹے تالاب تھے یوں کہہ لیں، وہ ایسے رکاوٹ ہٹا کے پانی اور مچھلیاں اس طرف لے لی، اس کے بعد پھر اس کو بند کر دیا. اب کیا کرتے تھے، ہم نے تو نہیں پکڑی جی ہفتے والے دن، یہ واپس سمندر میں جا نہیں سکتی تھی، یہ ان کی تحویل میں آ گئی. یہ کیا کرتے تھے، چالاکی کر کے اگلے دن اس کو وہاں سے نکال لیا کرتے تھے کہ جی ہم نے تو ہفتے والے دن شکار نہیں کیا، ہم نے تو اگلے دن پکڑی ہے. حالانکہ وہ ان کا آزاد گھومنے سے، آزاد سمندر سے نکل کر ایک مخصوص ایسی جگہ میں آ جانا جہاں سے وہ واپس نہیں جا سکتی، یہی ان کے حق میں انہیں قید کر لینا، پکڑ لینا، شکار ہوا، اس سے بھی منع کیا گیا تھا. تو جو کام ایسا ہے جس سے شریعت نے منع کیا ہے، کوئی شخص چالاکی کے ذریعے، ہوشیاری کے ذریعے، اپنی سمجھداری کے ذریعے، اور یوں کہہ لیں کہ اپنی پلاننگ کے ذریعے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس کو یوں صحیح کر لوں گا تو غلط کام کرنے کے لیے طریقہ کار جو اختیار کیا جا رہا ہے وہ بھی غلط ہے. اس لیے اس طرح کے طریقے سے اپنے آپ کو بندے کو بچا کر رکھنا چاہیے.
اللہ رحمت فرمائے. امام اعظم کی برکت سے آج تقویٰ پر بھی اور سود پر بھی کافی سیر حاصل گفتگو رہی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بڑا اہم مدنی پھول یہاں پر یہ بھی آیا کہ اگر اللہ کریم نے صلاحیت عطا فرمائی ہے تو اس کو نیک
بالکل
جائز اور حلال کاموں کے اندر جو ہے وہ صرف کیا جائے. اسی طرح آئی ٹی کی کچھ لوگوں کو بڑی جو ہے وہ سوجھ بوجھ ہوتی ہے. اسی طرح ہیکر جو کہلاتے ہیں لوگ, کسی کا جو ہے وہ سسٹم ہیک کر لیا, کارڈ ہیک کر لیا, یہ بھی ایک صلاحیت تو ہے, آئی ٹی کے اندر ایک مہارت تو ہے. تو اس مہارت کو اس طرح سے ناجائز کام میں جو ہے وہ لگانے کی بجائے, یا کسی کا پیسہ لوٹ لینے کی بجائے, یا اس کا اکاؤنٹ خالی کر لینے کی بجائے, اپنے اکاؤنٹ میں حلال اور اچھا رزق جو ہے وہ لانے کے لیے بندہ استعمال کرے گا, انشاءاللہ الکریم دنیا میں بھی خیر پائے گا اور آخرت میں بھی کیا کرے گا, خیر پائے گا. یاد رکھیے گا حقیقت کی عمر جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور دھوکے کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے. اور حقیقت میں بندہ جو ہے وہ عافیت میں رہتا ہے, جیسا ہے ویسا ہی رہتا ہے. دھوکے کے اندر جب وہ ختم ہوتا ہے نا معاملہ دھوکے کا, تو پھر اس کے بعد جو انجام ہوتا ہے وہ جب سامنے آتا ہے تو پھر بندہ جو ہے بچ نہیں پاتا. اللہ کریم سے بندہ خیر کا اور عافیت کا سوال کرے. امام اعظم کا صدقہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے. کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں.
طاہرہ طاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ میں امام اعظم امام ابو حنیفہ کا جو موضوع لیا گیا الحمدللہ, تو اس میں ارشاد فرما دیجئے کہ علم دین کے حصول کے لیے امام اعظم نے کوئی سفر اختیار فرمایا اور سفر کرنے کے کیا کیا فوائد ہیں؟
جی سسن.
امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیگر جیسے بزرگ سفر کرتے تھے تو سفر تو ظاہر اختیار کیے, اور آپ کے اساتذہ کی تعداد بھی ہزاروں کے اندر,
4000 علماء و محدثین,
تو اتنے ہزار علماء کی خدمت میں جانا, ان سے سیکھنا علم دین, یہ سفر کے بغیر تو ممکن ہے. پھر آپ نے مدینہ شریف کا کئی دفعہ سفر کیا, اس میں بھی علم دین سیکھنے سکھانے کا سلسلہ رہا. لیکن یہ جو آپ کا سٹارٹ تھا نا علم دین سیکھنے کے حوالے سے, وہ بڑا پیارا تھا کہ ابتدائی جو معلومات ہوتی ہیں ضروری دینی وہ حاصل کرنے کے بعد, چونکہ تجارت تھا آبائی پیشہ تو تجارت میں مصروف ہے, تو بازار جا رہے تھے تو وہاں پر امام شاہ بھی رحمتہ اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہوئے, انہوں نے دیکھا نہیں, نوجوان تھی ابھی, تو پوچھا کہ کیا کرتے ہو؟ میں تجارت کرتا ہوں. تو پوچھا کہ علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہو یعنی علم دین سیکھتے ہو؟ نہیں, تم جیسے کو تو علماء کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے. اب یہ ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے اور ایک فیصلہ کرنے کا موقع ہاتھ میں آتا ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ فیصلہ کیا کہ میں تجارت ضمنی کروں گا اور اصل اپنا ٹائم جو ہے میں وہ علم دین کو دوں گا. اس ایک فیصلے نے اتنی برکت دی, اتنی برکت دی کہ حنفی آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں, حنفی ڈیفینیشن نہ کوئی سمجھتا ہو یہ ممکن نہیں, امام اعظم ابو حنیفہ کو کوئی جانتا نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے. وہ ایک فیصلے نے آپ کی اتنی مقبولیت عطا فرمائی, آپ نے علم سیکھا سکھایا, پھر پوری ایک فقہ یعنی مدون کی, اس کو یعنی کیا کہہ لیں کہ ایک صورت بھی آرگنائز کیا جس کو نا, اور آرگنائز کرنے میں بھی محنتیں ایسی شامل تھیں کہ آپ نے خود جن کو پڑھایا عدنان بھائی
جی,
ان کو لے کے بیٹھتے تھے اور ایک ایک مسئلہ زیر غور آتا تھا کہ اس کا فائنل جواب کیا ہوگا. آپ اپنی رائے بیان کرتے, امام محمد اپنی رائے بیان کرتے, امام ابو یوسف اپنی رائے بیان کرتے, امام ظفر اپنی رائے بیان کرتے, تو اس طرح سے یہ آراء جمع ہوتی ہیں, اور صرف رائے نہیں ان کے دلائل بھی دیکھے جاتے, اور دلائل دیکھنے کے بعد پھر ایک فائنل صورت کی طرف آتے, اور بعد والوں نے پھر اس میں سے ترجیح دی کہ اس میں سے جو فائنل ہے نا وہ فلاں کا قول ہے. اچھا اس پہ آپ کو بھی ملا ہوگا, مجھے بھی ملتا ہے کہ اس معاملے میں امام اعظم کا قول یہ ہے اور صاحبین کا قول یہ ہے اور فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے. آپ یہ دیکھیں کہ استاذ کیسا عظیم ہے, اختلاف رائے
جی
کو بھی اہمیت دے رہا ہے. इतनी गुंजाइश दे रहे कि शागिर्द उससे लॉजिक के साथ इख्तलाफ राय कर सकें। ये तो इमाम आजम की अजमत पर दलील बनती है, ना कि कमजोरी पर, माजल्ला। तो ये थे इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने इल्मे दीन के लिए ऐसी स्ट्रगल की। और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह की, यानी कि उनकी शान, उनकी अजमत, ये इमाम आजम की शान के साये के तले है।
क्या बात,
आपने उनको पढ़ाया और उस हालत में पढ़ाया कि जब आप बाल बच्चेदार हो चुके थे, इमाम अबू यूसुफ, और फरमाते हैं कि 20 साल मेरे उस्ताद ने मेरी कफालत की है, घर का खर्चा वगैरह सब देते रहे कि ये खर्चा मैं भरता हूँ, तुम पढ़ो।
वाह वाह वाह।
और ये इमाम आजम की स्ट्रगल, उनका एक क्या कह लें कि हासिल, उनका निचोड़ इमाम अबू यूसुफ की सूरत में भी, इतना अजीम फकीह इस उम्मत को नसीब
हुआ। वाह।
तो ये थे इमाम आजम इल्मे दीन के लिए जो स्ट्रगल, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह आते हैं
है।
तो आपने फरमाया कि जाओ कुरान हिफ्ज़ करके आओ।
वाह।
अब कुरान हिफ्ज़ करके आए, फिर उनको ये नहीं कहा कि आपको अभी मैं पढ़ा नहीं सकता कम उम्र की वजह से, बल्कि उलमा ने लिखा कि आपको एक साइड पे बिठाते थे, सामने नहीं बिठाते थे, फिर एक दिन वहां से साया आया, देखा तो इमाम मोहम्मद की उनको दाढ़ी नजर आई, फिर कहा कि अब तुम सामने बैठा करो। ये इमाम आजम का तकवा भी था, और आपका इल्मे दीन के लिए किसी तालिबे इल्म को मना ना करना भी इसमें शामिल था कि आपकी मजलिस इतनी वसी होती थी, और ये मजलिस बरकत वाली क्यों ना होती, ये चली कहाँ थी। फकीह मदीना हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद,
इनकी
फकाहत के ऊपर कई फरामीन मुस्तफा, उनसे सीखते हैं हजरत अलकमा रदी अल्लाह, उनसे सीखते हैं हजरत हम्माद, उस्ताद है इमाम आजम के रहमतुल्लाह अलैह, और फिर उनसे सीखते हैं इमाम आजम। इमाम आजम ने जो स्ट्रगल की ना, आज 1400 साल गुजर गए ना, 14 सदियां कम नहीं होती। यहाँ तो लोग 10 साल पहले की बात भूल जाते हैं, 50 साल पहले किसी ने स्ट्रगल की तो उसके आसार नजर नहीं आते, लेकिन रब ताला ने आपके किरदार में, आपके औसाफ में, आपके उस स्ट्रगल के अंदर, आपकी कोशिश के अंदर ऐसी बरकत रखी कि आज 1400 साल गुजरने के बाद भी हम उनका जिक्र खैर ऐसे कर रहे हैं कि जैसे आज कल की ही ये शख्स।
क्या बात है,
ऐसी तरोताजगी। और वो जो कीचड़ वाला वाक्य आपने सुना है, तो बड़ों की बात बड़ी होती है
जी।
तो बड़े बड़ी बड़ी बातें भी उनके पास औसाफ में शामिल होती है, और छोटी छोटी बातों को बड़ा ख्याल रखते हैं
जी।
एक मरतबा यानी खलीफा मंसूर ने जब कहा ना कि आप चीफ जस्टिस बन जाएं
जी,
तो आप बैठे तो सही
जी।
एक केस आया, केस था अदनान भाई 2 दिरहम का कर्जे का, तो जो एक पार्टी थी यानी मुद्दई, तो जिसे कहते हैं हम इस्तिलाह में दावा करने वाला, उसने कहा कि इस शख्स ने मेरा कर्जा देना है और दे नहीं रहा, तो उसने कहा नहीं मेरे पे कर्जा नहीं है इसका। अब जो दावा करने वाले के पास था उसका सबूत तो है नहीं था उसके पास। अब शरीयत की रोशनी में इमाम आजम ने, काजी थे उस वक्त, फैसला कर रहे थे, तो फरमाया उस जिसके खिलाफ दावा आया था, मुद्दा आले जिसे कहते हैं, कहा कि फिर आप कसम उठाओ। उसने सिर्फ इतना लफ्ज अभी बोला, वल्लाह कसम का लफ्ज, और आगे जुमला बोलना था। इमाम आजम ने कहा रुक जाओ, अपनी आस्तीन से, जेब से, जो रकम रखने की जगह होती, 2 दिरहम निकाले और दावा करने वाले को दिया कि ये लो, तुम्हें रकम चाहिए ना, ये ले लो, अपनी रकम की वजह से इसको कसम खाने पे मजबूर ना करो। अब आप उसकी बात उठे और खलीफा मंसूर से जाके माजरत कर ली कि मुझसे ये कजा का काम नहीं हो पाएगा, ऐसे आप, इनकी आपका बड़ा किरदार था, और फिर एक शख्स आपको देख के थोड़ा सा ना छुपने लगा रास्ते, आपको पता चल गया, तो आपने किसी तरह से उसको हिम्मत दी और सामने हुए, तो घबराने की वजह पूछी, मैंने आपका 10,000 दिरहम कर्जा देना है, ताखीर होगी, तो मैं शर्मसार था, तो आपके सामने आने में झिझक काम है, शर्म आई मुझे। आप रहमतुल्लाह ने फरमाया कि 10,000 दिरहम भी कोई ऐसी रकम है जिसके लिए एक मुसलमान के दिल को परेशान किया जाए, मैं अपना कर्जा तुम्हें माफ कर।
अल्लाह वाह,
ये किरदार आजम है इमाम आजम।
بہت اعلیٰ،
ان کی تلاوتیں دیکھ لیں، ان کے نوافل، ان کے روزے، اور جس جگہ وفات پائی سن کے بندہ یہی کہتا ہے کہ کرامت ہی ہے، 7000 مرتبہ وہاں قرآن پاک ختم کیا ہے.
اللہ
اکبر، 7000 ٹائم، 7000 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا، اور زندگی میں جو رمضان گزرتے رہے 62 دفعہ تو ہر رمضان میں ختم کرتے.
اللہ اکبر، اللہ اکبر.
اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو 2-4 مضمون پڑھائے نا سر اپنا عدنان بھائی، اس کے بعد تھوڑا تھکتے ہیں کہ نہیں یار ابھی ذرا تھوڑا ریسٹ کریں گے پھر کام کریں گے. امام اعظم پڑھا بھی رہے ہیں، لوگوں کے مسائل بھی سن رہے ہیں، پھر دیکھنے والے نے دیکھا عشاء کے وقت اندر گئے ہیں اور سادہ لباس بدل کر خوشبو لگا کر آئے اور مسجد کے کونے میں نوافل میں مشغول ہو گئے. وہ بندہ واچ کرنے گیا تھا کہ امام اعظم کا شیڈول دیکھوں. اب پڑھتے رہے پڑھتے رہے یہاں تک کہ وہ مؤذن فجر کی اذان، اب فجر کی جماعت ہوئی، نماز پڑھی، اس کے بعد پھر جناب وہ پڑھانے بیٹھ گئے، علم دین پھیلانے بیٹھ گئے. تو یہ تھا آپ کا شیڈول. تو ظہر سے پہلے تھوڑی دیر آرام کر لیا کرتے تھے. تو جنہوں نے بڑے مقاصد حاصل کرنے ہو نا، ان کی شیڈول بھی پھر بڑے ہوا کرتے، غیر معمولی ہوا کرتے ہیں.
صحیح.
اگر ہم نے کام بڑے بڑے کرنے عدنان بھائی
جی،
تو پھر شیڈول چھوٹے چھوٹے نہیں بنائے
جی،
شیڈول بھی پھر بڑے بڑے بنائے.
کیا بات ہے،
اب جا کے کام ہوگا دین. یہ تھے ہمارے امام اعظم رحمت
ابو حنیفہ. سبحان اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ، پکارتا ہے سارا عالم امام اعظم ابو حنیفہ. آئیے منقبت امام اعظم بھی آپ کو سناتے ہیں، آئیے سنیے.
امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ،
ابو حنیفہ،
امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ. سراج امت فقیہ افخم امام اعظم ابو حنیفہ، سراج امت فقیہ افخم امام اعظم ابو حنیفہ،
ابو حنیفہ،
امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ.
ہے نام نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ، ہے ان کی کنیت، ہے نام نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ، ہے ان کی کنیت. پکارتا ہے یہ کہہ کے آدم کے امام اعظم ابو حنیفہ، پکارتا ہے یہ کہہ کے آدم کے امام اعظم ابو حنیفہ،
ابو حنیفہ،
امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ.
جو بے مثال آپ کا ہے تقوا، تو بے مثال آپ کا ہے فتوا، جو بے مثال آپ کا ہے تقوا، تو بے مثال آپ کا ہے فتوا، ہے علم و تقوا کہ آپ سنگم امام اعظم ابو حنیفہ، ہے علم و تقوا کہ آپ سنگم امام اعظم ابو حنیفہ،
ابو حنیفہ،
امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ.
دیا
کیا بات ہے جی، سبحان اللہ، مرحبا. کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں.
نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے، کلام سنا دیجئے. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. بے عیسیٰ مغفرت، ایمان و عشق کی سلامتی کی دعا فرما دیجئے.
آمین. مرحبا.
میں ہوں غلام محمد اتاری اور میں ہوں مادیان اتاری. ہم دونوں بھائی یہ تو شریف سے ہمیں یہ کلام سنا دیجیے. بلا لو پھر مجھے شاہ بارو بر مدینے میں.
واہ بھائی واہ، مرحبا، ماشاء اللہ. جی،
میرا نام محمد عامر اتاری، بابو مدر کراچی، لالی کا ڈبل سس کرو. تاتکال اسلام سے کلام یہ فرمائش ہے کہ ایک لاز سنا دیجئے. وہ کیا جو تو کرم ہے شہ بدہا.
واہ بھائی، عمر بھائی ایسے سنائے نا، پھر اندازہ ہو آپ کے بھی فن کا ہے جتنا.
واہ واہ واہ،
کیا فرماتے ہیں آپ؟
نہیں، ان کا فن ویسے ہی تسلیم ہے.
اچھا چلے جی، آگے چلتے ہیں.
پیارے پیارے سلمان انکل، میں ہوں محمد احمد اتاری چیشتیاں شریف سے. میرے پیارے پیارے عمر بھائی، مجھے یہ کلام سنا دیں. مدینے کا پھلے جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا.
واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، واہ، مرحبا. جی،
میں کھچی والا سے سید زین العابدین رضا کر رہا ہوں. آج میں ماں محمود رضا خان کی لکھی ہوئی پیاری سنا شریف سناؤں گا. ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں.
واہ، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، خوش رہیں، سلامت رہیں. جی،
اکبر علی اتاری ہند سے عرض کر رہا ہوں. کھلے آنکھ سے لے گلا کہتے کہتے میں، مجھے ایک نعت کی فرمائش کرنی ہے. اپنا غم یا شاہ انبیاء دیجئے.
مرحبا، پھول نگر سے میسج ہے جی. ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، یہ کلام سنائیں. مرحبا. قربان بھائی ہیں جی، اشما بیراج سے. عمر بھائی سے کلام سننا ہے، مدنی مدینے والے. ٹھیک ہے جی. میسج ہے گجرا والا سے، اور ان کو کلام سننا ہے. منگتے ہیں کرم ان کا، صدا مانگ رہے ہیں. واہ بھائی، سبحان اللہ، اللہ برکت دے آپ کو. آگے ہیں جی، آگے ہیں میسج ایک اور، یہ تلا گنگ سے ہے، ابو بکر بھائی. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی، عرش بری پر جلوہ فگن محبوب خدا، سبحان اللہ، یہ کلام سنائیں. مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو. عمر بھائی نے پروگرام کے شروع میں بہت ہی پیارا کلام پڑھا ہے، حمزہ بھائی ہیں اوکاڑا سے. یہ جی، مرحبا. آگے ہیں جی، عمر بھائی کلام سنا دیں. یہ کیا آپ نے کلام کی فرمائش کی ہے، یہ تو میں سمجھنے سے قاصر ہوں. بہرحال مشتاق بھائی ہیں، یہ کہنے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، یہ سنا دیں. دکھ دن ہے یا مہر سما، کلام سنیں مظفر گڑھ سے میسج ہے. مرحبا عمر بھائی, کچھ کلام شامل کریں پھر آگے چلتے ہیں.
صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا
جاتے ہیں میں بھی
جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے صدا مانگ رہے ہیں منگتے ہیں کرم کا صدا مانگ رہے ہیں دن رات سرکار کا صدقہ میری سرکار کا صدقہ محتاج و غنی شاہ ہو گدا کم مانگ رہے ہیں سوا مانگ رہے ہیں جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں سوا مانگ رہے ہیں جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں جیسا
سرکار کا صدقہ میری سرکار کا صدقہ سرکار کا صدقہ سرکار کا صدقہ
قربان جاؤں. سبحان اللہ, کیا پیارا کلام پڑھا ہو رہا ہے, کمال کر دیتی ہے ماشاءاللہ. اور ہیں جی, آپ دیکھیں منگتے ہیں عدنان بھائی,
جی
استاد صاحب, خالد بھائی, عمر بھائی, کیا ہیں
منگتے ہیں,
منگتے ہیں. یہ لفظ منگتا کے اندر جو ایک عاجزی اور انکساری ہے نا جی, اس کا ذرا مضمون سمجھ کے اور وہ کیفیت بندہ اپنے اوپر طاری کر کے. منگتے کیسے مانگ رہے ہوتے ہیں. کل میں مسجد میں جا رہا تھا عدنان بھائی, تو دو جو بھیک پروفیشنل بھیک مانگنے والے جو ہوتے ہیں ان سے بندہ سیکھ لے کم از کم کہ کیسے مانگتے ہیں, منگتے کیسے مانگتے ہیں. اور منگتوں کا تعلق فقط مانگنے پر ہوتا ہے, ان کا جو فوکس ہے وہ فقط مانگنے پر ہوتا ہے. اور منگتے ہیں کرم ان کا صدا کیا ہے, مانگ ہی رہے ہیں.
واہ واہ واہ,
کیا کر رہے ہیں,
صدا مانگ رہے ہیں,
صدا
مانگ رہے,
مانگ رہے ہیں. اور دن رات مدینے کی دعا بھی کیا کر رہے ہیں,
مانگ رہے, مانگ رہے ہیں,
مانگ ہی رہے ہیں. ہمارا کام مانگنا ہی ہے, ہم مانگتے رہے. اللہ اللہ یہ کیفیت نصیب فرمائے.
بڑے یہ کام بھی جس پر فضل فرماتا ہے اللہ پاک اسی کو توفیق.
ہاں 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 واہ واہ.
اور اللہ کرے کہ اس در کے منگتے ہی رہے.
آمین 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 آمین. حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آپ نے جو وقت گزارا ہے اور وہاں سے جو خصوصی نوازشات پائی ہیں, یہ بھی مجھے کہنے دیجئے دنان بھائی, امام اعظم کا کیا ہے حصہ ہے. پکارتا ہے سارا عالم امام اعظم ابو حنیفہ. اللہ تبارک و تعالی امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار فاضل انوار پر اپنی کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کی برسات فرمائے. ذکر امام اعظم یہ ہو رہا تھا ہو رہا ہے, اور چونکہ انہوں نے رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خدمت کی ہے, تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نام کو کیا کیا ہے, یہ بلند کر دیا ہے. یہ اللہ کریم کا کیا ہے ان پر فضل ہے. جیسا نے فرمایا کہ لوگ 10-20 سال پہلے کے لوگوں کو جو ہے بھول جاتے ہیں, بڑی سٹرگلز لوگوں نے کی ہوتی ہیں, لیکن یہ خاص یہ فضل الہی ہے امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ پر. اور یہ سب دین کی جو آپ نے خدمت کی ہے, امت مصطفیٰ کو دین اسلام پر چلنے کے لیے جو آپ نے ایک پیارا سا طریقہ جو ہے وہ عطا فرمایا ہے کہ بھئی یوں چلتے چلتے آؤ اور اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ رضا پاؤ اور بیڑا جو ہے وہ اپنا پار لگاؤ. اللہ ہمیں عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمیں محبت امام اعظم بھی جو ہے وہ عطا کر رہا ہے, اولیاء کا بادب بنا رہا ہے, علماء کا صلحاء کا. اللہ ہمیں بادب رکھے اور ہمیں بے ادبی سے اللہ محفوظ و مامون فرمائے, اور بے ادبوں کی شر سے بھی اللہ ہم سب کو بچائے. آمین. بجاہ طٰہٰ و یٰسین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سعد اسلام.
یا نبی سلام علیکا, یا رسول سلام علیکا, یا حبیب سلام علیکا, یا حبیب سلام علیکا, صلوات اللہ علیکا مصطفیٰ خیر الورا ہو, سرور ہر دو سرا ہو, اپنے جو گا